الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة المنافقون چل رہی تھی اور اس کی چوتھی آیت پر ہم پہنچے تھے چوتھی آیت کا کچھ حصہ بس تھوڑا سا رہ گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقین کو جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ کلمہ گو بھی تھے اور نمازیں پڑھتے تھے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے جہاد میں ساتھ جایا کرتے تھے نبی کریم کی صحبت میں آ کے بیٹھتے تھے لیکن اس کے باوجود انہیں دشمن قرار دیا کہ ہم العدو یہ ہی دشمن ہیں فاحذرہم تو آپ ان سے دور رہیے آپ ان سے بچتے رہیے تو معلوم یہ ہوا کہ جو اعتقاد کی خرابی میں مبتلا ہو جائے اس سے بچنے کا حکم ہے بعض اوقات ہم مروت میں کہ جی دوست ہے کیا کریں جی رشتہ دار ہیں کیا کریں کسی کے عقائد کی واضح خرابی کو بھی فراموش کر دیتے ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہے ایسے شخص سے بالکل دور رہنا چاہیے کہ جس کے عقیدے میں اتنی خرابی پیدا ہو گئی ہو کہ اسلامی بنیادی عقائد سے ہی متصادم ہو گیا ہو اس کا عقیدہ ٹکراتا ہو غلط بات کا اعتقاد رکھتا ہو اس سے دور ہو جانا چاہیے آگے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے بد دعائیہ کلمات ہیں بد دعائیہ میں عرفن کہہ رہا ہوں ورنہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو دعا ہو یا نبی کریم کی طرف سے دعا ہو جو کسی کی ہلاکت پر مشتمل ہو اسے بد دعا کہنے پر بعض لوگوں نے کہا کہ مناسب نہیں ہے بد دعا بری دعا برا نہ کہیں بہرحال یہ ایک ایسی دعا ہے جو کسی کی ہلاکت پر مشتمل ہو وہ اس طرح کی اللہ نے بات بیان فرمائی ویسے ہم جب کہیں گے اس کو تو دعا کہیں گے میں اسی عرف میں عرض کر رہا ہوں ورنہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے دعا کرنے سے پاک و صاف ہے کیونکہ دعا کے لیے کسی کی خدمت میں ریکویسٹ کی جاتی ہے التماس کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک و صاف ہے بہرحال ہم اپنے عرف کے اعتبار سے اس کو دعا قرار دیتے ہوئے عرض کر رہے ہیں کہ قاتلہم اللہ اللہ تعالیٰ انہیں مارے انا یؤفکون کہاں اوندھے جا رہے ہیں یعنی یہ جملہ ہے جو عرب محاورتن استعمال ہوتا تھا کہ قاتلہم اللہ اسے تو انہیں تو اللہ تعالیٰ مار دے جیسے ہمارا کہتے تیرا بیڑا غرق ہو جائے ان لوگوں کا بیڑا غرق ہو جائے تو وہاں پہ حقیقتاً بیڑا کہتے ہیں پانی کے جہاز کو اور غرق ہو جانا مطلب ڈوب جانا تو کوئی بھی ایسا نہیں کہتا کہ ان کا بیڑا غرق ہو جائے ان معانی کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ ان کا پانی کا جہاز ڈوب جائے پانی کا جہاز تو ہے ہی نہیں ان کے پاس ڈوبنے کی توقع اور تمنا کرنا کیسا ہے مراد یہ ہے کہ ہلاک ہو جائے اسی طریقے سے محاورتاً عربوں میں بھی کہا جاتا تھا کہ اللہ انہیں قتل کر دے ہلاک کر دے اور یہ اس طرح بد دعا کے لیے استعمال کیا جاتا تھا وہ محاورتاً اللہ تبارک و تعالی نے یہاں جملہ استعمال فرمایا ہے اب آگے جو آیات ہیں ان کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ مریسیع سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو آپ نے کنویں کے پاس قیام فرمایا تو وہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک اجیر تھے جہ جہ غفاری ان میں اور ابن ابی جو منافق تھا اس کے ایک حلیف تھا سنان بن دبر جہنی ان کے درمیان کوئی تکرار ہو گئی جھگڑا ہو گیا تو ایک نے مہاجروں کو بلایا اور دوسرے نے انصار کو بلایا جو ابن ابی کے آدمی تھا اس نے انصار کو مدد کے لیے بلایا کہ میری مدد کرو اور اس طرح مسلمانوں کے دو گروہ میں قریب تھا کہ کوئی تضاد پیدا ہو جاتا تو اس وقت یہ ابن ابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گستاخانہ چند کلمات ذکر کیے اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر تم اپنے جھوٹے کھانے ان کو نہ دو تو یہ لوگ مدینہ مجبور ہو کے مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے اور چلے جائیں گے تم لوگ کیوں ان کی مدد کرتے ہو جب اس قسم کی گفتگو اس نے کی تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو جلال آیا اور آپ نے پھر نبی کریم کی حمد و مدح و ثنا فرمائی اور آپ کے لیے پاکیزہ کلمات کہے اور اس کو خاموش کروایا ابن ابی نے یہ بھی کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ ہم میں سے عزت والے عنقریب مدینہ منورہ جا کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے سے ذلیلوں کو باہر نکال دیں گے اور اس کا معاذ اللہ اشارہ نبی کریم اور آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام ہجرت کر کے تشریف لائے تھے ان کی طرف تھا تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا جلال آیا اور آپ نے اس کو خاموش کروا کر اس کا رد کیا اور پھر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اس کی اس منافقانہ اور گستاخانہ حرکت کی خبر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر فاروق بھی تشریف فرما تھے عرض کیا رسول اللہ آپ اجازت دیں کہ میں اس کو قتل کر دوں سرکار نے فرمایا کہ نہیں اگر تم جا کے اس کو مارو گے تو لوگوں میں یہ مشہور ہو جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل فرماتے ہیں۔ لہذا سرکار نے فرمایا اس کو ہمارے پاس بلاؤ۔ ابن ابی آیا، سرکار نے فرمایا کیا تم نے ایسا ایسا کہا ہے؟ تو صاف منہ کر گئے، قسم کھا لی کہ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جاؤ۔ یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ چاک کیا اس کا اور اس کی تمام چیزیں بیان فرما دی، جس سے یہ منافقین دنگ رہ گئے اور اپنی سازش اور جھوٹی قسموں پہ انتہائی ذلیل ہوئے۔ لہذا اس وقت جب یہ وہاں سے چلا گیا اور یہ آیت وغیرہ نازل ہوئی، تو پھر اس کو کہا گیا کہ بھئی ابھی آیت نازل ہونے والی تھی، اس کو کہا گیا کہ تم نے ایسا کہا ہے، بعض لوگوں نے کہا، تو تم جا کر نبی کریم کی بارگاہ میں اقرار کر لو اور ان سے درخواست کرو کہ تمہارے لیے استغفار کریں۔ تو منہ پھیر لیا، کہنے لگا مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ انہوں نے کہا کلمہ پڑھو، ہم نے کلمہ پڑھا، انہوں نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی، انہوں نے کہا زکات دو، ہم نے زکات دی، اب تم کیا چاہتے ہو؟ کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کے الفاظ یہ تھے کہ کیا میں اب نبی کو جا کے سجدہ بھی کروں؟ تو اس طرح اس نے تکبر کیا، اس کی بھی مذمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ تو اس پس منظر میں آپ اس کا ترجمہ دیکھیے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان منافقین سے کہا جائے تعالوا، آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں، لووا رؤوسہم، تو یہ اپنے سروں کو گھما لیتے ہیں، یہ تکبرن جیسے اس طرح ہوتا ہے، سروں کو گھما لیتے ہیں، ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون، اور تم انہیں دیکھو گے کہ یہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی کہ سر گھمایا، تکبر کیا اور منہ پھیر لیا۔ سواء علیہم، برابر ہے ان پر، استغفرت لہم، کہ آپ ان کے لیے استغفار فرمائیں، ام لم تستغفر لہم، یا آپ ان کے لیے استغفار نہ فرمائیں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ تبارک و تعالی ہرگز ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تبارک و تعالی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو یہ پہلے سرکار کو اجازت تھی کہ آپ چاہیں تو ان کے لیے استغفار کریں، چاہے نہ کریں، اور بعد میں سرکار کو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے بھی روک دیا گیا تھا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے کہ ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کسی کے بارے میں، اس کے بعد پھر اس کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا لن یغفر اللہ لہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ جہاں لن کا لفظ آ جاتا ہے کلام عرب میں، تو زمانہ مستقبل میں تاکیدی نفی پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس سے ایک تاکیدن سخت نفی ثابت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ ایک لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بخشے گا، اس میں نرمی ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، اس میں تھوڑی سختی ہے، اور یہاں پہ لن کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا کہ ہرگز اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو حالت نفاق میں مر گیا وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ ہم الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہ ان پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہیں، یعنی جو رسول کے صحابی ہیں ان کو مت دو۔ جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ ابن ابی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر تم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنا جھوٹا ان کو نہ دو تو یہ یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو جائیں گے، یعنی اشارہ کرنا مقصود تھا کہ جو انصار صحابہ تھے انہوں نے مہاجر صحابہ کے ساتھ بھائی چارہ قائم ہوا تھا، نبی کریم نے مواخات قائم فرمائی تھی، اور انہوں نے یقیناً اپنے مال ان کو دیے تھے، تو یہ صحابہ کرام کا جذبہ ایثار تھا، جذبہ سخاوت تھا، اور جذبہ قربانی تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر اثر ترغیب پر اور آپ کے حکم پر ظہور پذیر ہوا تھا، جو ابن ابی کو اچھا نہ لگا تھا۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پردہ چاک فرما دیا کہ ہم الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہ نہ خرچ کرو تم ان لوگوں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہاں تک کہ پریشان ہو جائیں، یعنی ان کو نہ دو تاکہ یہ پریشان ہو کر اور یہاں سے چلے جائیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا وللہ خزائن السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کے خزانے ہیں، یعنی تم نہیں دے رہو، یہ تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں عطا فرما رہا ہے. جب ایک شخص کسی کی مدد کر رہا ہوتا ہے اور آپ نے کسی کو کچھ دیا ہے مثلا, تو یہ حقیقتاً آپ نے نہیں دیا, اس کا نصیب تو اللہ نے لکھا ہے, یہ چیز تو پہلے ہی اللہ نے اس کی قسمت میں لکھ دی تھی, وہ اصل میں آپ کے پاس امانتاً آ چکی تھی, جانے تو اسی کے پاس تھی کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قسمت میں اس چیز کو لکھ دیا تھا. تو حقیقتاً اس شخص تک وہ چیز اللہ پہنچا رہا ہے, آپ نہیں, لیکن یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ آپ اگر اللہ کی امانت اس تک پہنچاتے ہیں تب بھی آپ کو اجر و ثواب مل جاتا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے, اس کو ہمیں سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عقلوں کو جھنجھوڑا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم صحابہ کرام کو دے رہے ہو, حالانکہ یہ صحابہ کرام کی قسمت کا رزق تھا جو امانتاً اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا اور تم سے ہوتا ہوا وہاں تک پہنچ گیا, تو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. ولکن المنافقین لا یفقہون, اور لیکن منافق کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں. یقولون, وہ کہتے ہیں, لئن رجعنا الی المدینۃ, کہ اگر ہم لوٹ گئے مدینے کی طرف, جسے ابن ابی نے کہا تھا وہی جملہ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے, لیخرجن الاعز منہ الاذل, معاذ اللہ, تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نکال دے گا اسے جو بہت زیادہ ذلت والا ہے, معاذ اللہ. ثم معاذ اللہ, اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی گندی بات بولی, اتنی خراب بات بولی, اللہ نے اس کا پردہ چاک کیا اور اس پر یہ قسم کھا چکا تھا کہ میں نے ایسا نہیں کہا, اللہ نے ظاہر فرما دیا. لیکن آگے ارشاد فرمایا, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ, حالانکہ عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے, اور لیکن منافقین نہیں جانتے ہیں. یہ بھی بڑی قابل توجہ آیت کریمہ ہے. بعض احباب کا, بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے گی تو یہ تعظیم الہی کی راہ میں رکاوٹ بن جائے گی, لہذا نبی کی تعظیم نہ کی جائے بلکہ صرف اللہ کی تعظیم کی جائے تاکہ تعظیم الہی میں کوئی شرکت نہ ہو. نبی کی اگر آپ تعظیم کریں گے تو گویا کہ معاذ اللہ شرک کا شائبہ ہوگا. نماز میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کے لانے کو اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ جب اللہ کا خیال آئے گا تو دل میں تعظیم پیدا ہوگی, پھر اگر نبی کا خیال لے کر آئیں گے تو بھی تعظیم پیدا ہوگی, تو پھر تعظیم الہی کے اندر فرق پیدا ہوگا, اس لیے نبی کا خیال نہ لایا جائے. لیکن یہ غلط توجیہات ہیں, غلط مطلب نظریات ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس کا رد ازل سے ہی فرما دیا کیونکہ کلام اللہ کی صفت ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات قدیم ہیں, تو گویا کہ ازل سے اللہ تعالیٰ نے عزت کو اپنے ساتھ بھی مخصوص فرمایا کہ عزت اللہ کے لیے بھی ہے, اس کے رسول کے لیے بھی ہے اور مومنین کے لیے بھی ہے. یعنی قابل عزت جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قابل تعظیم ہے, اس کا رسول بھی قابل تعظیم ہے اور مومنین بھی قابل تعظیم ہے. اگر تو تعظیم, کسی کی تعظیم کرنا تعظیم الہی کے منافی ہوتی یا تعظیم الہی کے راہ میں رکاوٹ ہوتی تو بتائیے کعبۃ اللہ کی تعظیم کریں گے کہ نہیں کریں گے, قرآن پاک کی تعظیم کریں گے نہیں کریں گے, ماں باپ کی تعظیم, استاد کی تعظیم, مسجد کے ائمہ کی تعظیم, کسی مفتی صاحب, کوئی پیر صاحب ہے ان کی تعظیم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اگر تعظیم کریں گے تو آپ بتائیے کہ کیا یہ تعظیم تعظیم الہی کے راہ میں رکاوٹ بن رہی کہ نہیں بن رہی؟ اس لیے بالکل غلط قسم کے نظریہ ہے کہ جی صرف اللہ کی تعظیم کرو, اس کے علاوہ کسی کے تعظیم کے بارے میں کچھ بھی نہ کلام کرو, نہ کوئی اس کے لیے حرکت یا عمل اختیار کرو, کیونکہ یہ تعظیم الہی کے راہ میں رکاوٹ بنے گا. غلط. اللہ تبارک و تعالی حقیقی عزت, حقیقی تعظیم اللہ کے لیے ہے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کو قابل تعظیم بنا دے, جس کو عزت عطا فرمائے, ہمیں ہم پہ واجب فرض ہے کہ اس کی تعظیم کریں اور اس کی عزت کریں. آپ نے یہ مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ نبی کریم, بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے اور اس دور میں نالین جو ہوتی تھی, جس کو ہم آج کے عرف میں جوتی کہتے ہیں, چمڑے کا اس کا تلا ہوتا تھا, بڑی نرم ہوتی تھی کہ آرام سے پنجہ مڑ جایا کرتا تھا, یعنی آرام سے پیر مڑ جاتا تھا نماز میں سجدے کی حالت میں, تو وہ صاف ستھری جوتیاں ہوا کرتی تھیں. اگرچہ استعمالی بھی ہوتی تھی لیکن ریت بہت زیادہ ہوتی تھی، چلتے تھے وہ سب صاف ہو جاتی تھیں اور ان میں آ کے نمازیں ادا کی جاتی تھیں پہلے دور میں۔ تو نبی کریم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ نے اپنی نالین اتار دی، تو جتنے صحابہ کرام پیچھے آپ کو ملاحظہ کر رہے تھے جن کی نگاہ تھی، انہوں نے بھی اپنی نالین اتار دی۔ یہ واقعہ بڑا طویل ہے میرا، اور بیان کرنا بھی مقصود نہیں ہے، یہ بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ نماز میں نبی کریم نے اپنی نالین اتاری تو صحابہ کرام نے کیوں اتاری؟ کیا نبی کی تعظیم میں اتاری یا نبی کی توہین اور تحقیر کرنا مقصود تھا؟ تو یقینی سی بات ہے کہ تعظیم ہی مقصود تھی۔ اب نماز میں نبی کی تعظیم ہوئی یا نہیں ہوئی، کیونکہ کسی کا عمل تعظیماً اختیار کیا جاتا ہے، کوئی توہیناً تحقیراً نہیں، اور صحابہ کرام سے تو یہ بہت بعید ہے، تصور بھی بعید ہے کہ وہ نبی کریم کے بارے میں کوئی ایسا سوچیں گے۔ لہٰذا جب تعظیماً نالین اتارنا ثابت ہوا نمحالت نماز میں، جس میں مقصود اللہ تعالیٰ کی قرب، اللہ کی رضا، خشوع خضوع مطلوب و محبوب ہے، اور اس میں تعظیم رسول منافی نہ بن سکی، تو پھر یہ کہنا کہ جی نماز میں نبی کا خیال لانا ٹھیک نہیں ہے، یا یہ تعظیم رسول تعظیم الہی کے منافی ہوگی، یقیناً اس کا اسلام سے بہرحال کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ نے اعلان فرمایا کہ وللہ العزت ولرسول ہی وللمؤمنین، اور اللہ ہی کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے، ولکن المنافقین لا یعلمون، اور لیکن منافق نہیں جانتے ہیں۔ تو ماذا اللہ ثم ماذا اللہ، اگر وہ کہے کہ تعظیم میں اللہ کی کروں گا، رسول کی تعظیم نہیں، مومنین کی تعظیم نہیں، تو پھر وہ پھر دیکھ لے کہ آگے اللہ نے فرمایا اور لیکن منافقین اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ مومن جانتا ہے کہ عزت اللہ کے لیے بھی ہوگی، عزت رسول کے لیے بھی ہوگی، عزت مومنین کے لیے بھی ہوگی، تعظیم اللہ کے لیے بھی ہوگی، رسول کے لیے بھی ہوگی اور مومنین کے لیے بھی ہوگی۔ اس پہ توجہ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے مال اور اولاد کو باعث ہلاکت قرار دیا، اس کے بارے میں کلام ہوگا، لیکن اس کی ایک وجہ بیان کی۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ ومن یفعل ذالک، اور جو پھر ایسا کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، تو وہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو مال کی زیادہ طلبی میں اللہ تبارک و تعالی سے غافل ہو جائے، اسی طرح اولاد کی محبت میں، ان کی مشغولیت میں اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ وہ خسارہ اٹھانے کی کیا صورتیں ہوں گی زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
کتاب